امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ
جی ہاں سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام یادوں کے جھروکے کا۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 21 خرداد، 15 ذی الحجہ اور 11 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پندرہ ذی الحجہ سن 212 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی۔ آپ نے اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ آپ نے ظالم حکومتوں کے تمام تر دباؤ اور سختیوں کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد کو اسلامی تعلیمات سے سرفراز کیا۔ آپ کے ایک شاگرد حضرت عبدالعظیم حسنی ہیں۔ ہم امام علی نقی علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ کا ایک فرمان نقل کر رہے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ہر نیکی سے بہتر نیک انسان ہے، قابل قدر گفتگو سے بہتر اس کا کہنے والا، اور ہر علم سے بہتر اس کا حامل ہے۔ اکیس خرداد سن 1342 ہجری شمسی کو تہران میں عام ہڑتال ہوئی۔ یہ ہڑتال حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کے خلاف اور 15 خرداد کے واقعات میں شہید ہونے والے افراد کی یاد میں کی گئی۔ ہڑتال اتنی شدید تھی کہ شاہی حکومت ہل کر رہ گئی۔ لوگوں نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری اور ہزاروں نہتے افراد کی شہادت پر شاہی حکومت کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ قم اور مشہد سمیت دوسرے شہروں سے اعلیٰ پائے کے علماء دین اور اکابرین تہران آ کر حکومت پر دباؤ بڑھانے لگے۔ عراق کی دینی درسگاہوں اور مجتہدین کی طرف سے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا گیا، اور ایران کے ہر شہر میں احتجاج کی لہریں اٹھنے لگیں۔ بالآخر عوام اور علماء کے دباؤ کی وجہ سے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو رہا کیا گیا۔ اکیس خرداد سن 1353 ہجری شمسی کو ایران میں نابینا افراد کے حقوق کے تحفظ اور رہنمائی کے انجمن کے بانی ڈاکٹر محمد خزائلی نے وفات پائی۔ ڈاکٹر خزائلی بچپن میں چیچک کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنی بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ نابینا افراد کے اسکول کے افتتاح کے بعد ڈاکٹر خزائلی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے اپنے زبردست حافظے کی بنا پر علمی مدارج تیزی سے طے کیے اور تہران یونیورسٹی سے قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ڈاکٹر خزائلی کو انگریزی، فرانسیسی اور عربی زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھنے کے علاوہ بہت سی کتابوں کے ترجمے بھی کیے۔ ڈاکٹر خزائلی نے نابینا افراد کی فلاح و بہبود کے لیے عالمی سطح پر بھی نمایاں خدمات انجام دیں۔ ان کی بہترین کتب میں فلسفہ اسلام، تحقیق در عالم قرآن، شرح بوستان و گلستان سعدی اور نہج الادب شامل ہیں۔ اکیس خرداد سن 1369 ہجری شمسی کو جنوب مشرقی ایران میں مجاہد عالم دین حجت الاسلام شیخ علی مزاری کو اسلام دشمنوں نے شہید کر دیا۔ شہید علی مزاری بزرگ عالم دین آیت اللہ کف امی کے شاگرد اور داماد تھے۔ شہید مزاری نے 15 خرداد 1342 ہجری شمسی کو ایرانی عوام کی وسیع انقلابی تحریک کے بعد ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کے علاقے خاص طور پر زاہدان میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور عوام کی ہدایت اور احتجاجی مظاہروں کے ذریعے شاہ کی حکومت کی مخالفت کا اعلان کیا۔ شہید علی مزاری نے مسجدوں میں علمی مراکز تشکیل دے کر علاقے کے نوجوانوں کی ہدایت کے سلسلے میں قابل قدر خدمات انجام دیں اور سیستان و بلوچستان کے پسماندہ صوبے میں متعدد کتب خانوں، مدرسوں اور اسکولوں کے بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ زاہدان میں واقع مسجد علی ابن ابی طالب علیہ السلام شہید حجت الاسلام شیخ علی مزاری کی یادگار کے طور پر مانی جاتی ہے۔ گیارہ جون 1776 عیسوی کو معروف مصور جان کانسٹیبل پیدا ہوئے۔ وہ برطانیہ کے علاقے سفوک میں پیدا ہوئے اور 19 برس کی عمر میں لندن چلے گئے۔ 1799 میں انہوں نے رائل اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اکیڈمی کی نمائشوں میں ان کی تصاویر بھی پیش کی جانے لگیں۔ 1816 کے بعد انہوں نے دیہی مناظر کو اپنی مصوری کا موضوع بنایا اور جلد ہی اچھے مصوروں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ ان کی بعض تصاویر کو طلائی تمغوں سے نوازا گیا۔ فرانس میں جان کانسٹیبل کا کام اس قدر پسند کیا گیا کہ وہاں ان کا ایک پورا مکتب فکر پیدا ہو گیا۔ ان کا انتقال 30 مارچ 1837 کو ہوا۔ اور 11 جون 1855 عیسوی کو پہلی بار سائنسی طریقے سے سورج کی روشنی کا تجزیہ اس کے رنگوں کا تعین کیا گیا۔ فزکس کی جدید تحقیقات کی تاریخ میں یہ کارنامہ پہلی بار دو جرمن سائنسدانوں کرش ہوف اور بن سین نے انجام دیا۔ قوس و قزح اپنے مختلف رنگوں، خوبصورتی اور کشش کے سبب ہمیشہ بنی نوع انسان کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ قوس و قزح دراصل بادلوں میں موجود پانی کے قطرات کے ذریعے سورج کی روشنی کی تقسیم کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے۔ قوس و قزح کے بارے میں قدیم ترین نظریہ ارسطو کا ہے، جس پر بعد میں دوسرے دانشوروں نے بھی توجہ دی۔ ابو علی سینا، ابن حیثم اور قطب الدین شیرازی وہ مسلمان دانشور ہیں جنہوں نے ارسطو کے نظریے کی اپنے اضافات کے ذریعے تکمیل کی، اور سر انجام جرمن سائنسداں شہوف اور بن سین نے تجرباتی روشوں سے اس کو ثابت کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے. سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں, سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. ہم یہاں پر یہ اپنے سامعین کو بتاتے چلیں کہ ہماری یہ دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے رات 9:30 بجے تک نشر کی جاتی ہے, جبکہ ہندوستان کے وقت کے مطابق شام 6:30 بجے سے رات 10 بجے تک ہماری یہ نشریات آپ سن سکتے ہیں. جی ہاں سامعین, اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین ہمارا اگلا پروگرام اسلام کی معرفت سماعت فرمائیں گے, اور اسلام کی معرفت پروگرام کے بعد خبروں کا تیسرا بلٹن پیش کیا جائے گا, اور نشریات کا اختتام حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پر ہوگا. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی یہ نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں, اور ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. تو اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام اسلام کی معرفت. پیش خدمت ہے آپ سامعین کی سماعتوں کی نظر.
اسلام کی معرفت.
سامعین پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر ہیں, میسم رضا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. حضرت علی علیہ السلام خلفاء کے حکومتی اداروں میں کسی طرح کا کوئی کردار ادا نہیں کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود آپ مسلمانوں کے مسائل و مشکلات اور اسلامی حکومت سے بے اعتنا بھی نہیں رہ سکتے تھے. جب بھی اسلام اور مسلمانوں کے مفادات کا معاملہ پیش آتا تو آپ ایک دانا اور دور اندیش مشیر کے طور پر اپنے اسٹریٹجک نظریات کے ساتھ چیلنجوں اور مشکلات کے مقابلے کے سلسلے میں خلفاء کی رہنمائی فرماتے تھے. البتہ خلفاء بھی حکومتی مسائل میں آپ کے دانشمندانہ نظریات کو غنیمت جانتے تھے. آپ کا یہ طرز عمل عثمان کی حکومت کے زمانے میں بھی کسی حد تک جاری رہا. عثمان کی حکومت شروع ہونے کے بعد خلافت کے امور میں بنی امیہ کے اثر و رسوخ کا راستہ ہموار ہو گیا. یہ افراد عثمان کے رشتہ دار تھے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان بن حکم کو شہر بدر کر دیا تھا, لیکن عثمان نے اپنا مشیر قرار دے دیا. اس زمانے میں بنی امیہ نے حکومت کے اہم عہدوں پر اپنے اعلی کار افراد کو مسلط کر دیا اور حکومت کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا. عثمان کی حکومت کے زمانے میں بنی امیہ کے افراد نے اہم حکومتی عہدے سنبھال لیے. عمرا عیش کوشی میں مصروف ہو گئے. بیت المال کی تقسیم میں عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیا گیا. معاشرے میں امتیازی سلوک اور ناانصافی کا چلن ہو گیا. دولت مندوں اور اشرافیہ کا ایک طبقہ وجود میں آ گیا. کساد بازاری اور غربت میں اضافہ ہو گیا, اور ان ساری چیزوں کے منفی اثرات نمایاں ہونے لگے. اس بگڑتی ہوئی صورتحال کے نتیجے میں طبقاتی فاصلے میں مسلسل اضافہ ہونے لگا. نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کے خلاف ہونے والے اعتراضات میں شدت پیدا ہوتی گئی. اس زمانے میں اسلام کے وسیع و عریض قلمرو میں لوگ خلیفہ کے قریبی افراد اور بعض حکومتی عہدیداروں کے ہاتھوں روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک اور بیت المال کی لوٹ مار سے تنگ آ چکے تھے۔ ساری اسلامی سرزمین میں کیے جانے والے اعتراضات کے باوجود عثمان نے صورتحال کو بہتر بنانے اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوئی اقدام انجام نہ دیا اور اپنی سابقہ پالیسیوں کو ہی جاری رکھا۔ دوسری جانب انتظامیہ اور فیصلہ کرنے والوں نے قرآن کریم کی تعلیمات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے دوری اختیار کر لی، جس کی وجہ سے ابو ذر، عبداللہ بن مسعود، عمار، مقداد، ابو ایوب انصاری، جابر بن عبداللہ سمیت متعدد صحابہ کرام حکومت کے مخالفین اور اس پر اعتراض کرنے والوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ ان میں بعض کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام معاشرے کی بگڑتی ہوئی صورتحال، بڑھتی ہوئی ناانصافی اور ظلم اور اسلام کے بعض اصولوں سے دوری اختیار کیے جانے کے پیش نظر عثمان کی پالیسیوں کی حمایت نہیں کرتے تھے، بلکہ ضرورت کے مطابق ان پالیسیوں پر تنقید کرتے اور شفقت بھرے انداز میں عثمان کو نصیحت فرماتے تھے۔ آپ کی پوری کوشش تھی کہ عثمان اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کر کے عدل و انصاف اور اسلامی احکام کے نفاذ کا راستہ اختیار کر لیں، تاکہ ملت اسلامیہ کے امور کی اصلاح ہو سکے۔ عوام کے اعتراض کا دائرہ آہستہ آہستہ پھیلتا گیا اور بہت سے مسلمان اور مدینے کے لوگ بھی اعتراض کرنے والوں کے ساتھ مل گئے۔ حتیٰ حکومت کے خلاف اعتراض کرتے ہوئے بعض لوگ مصر، کوفہ اور بصرے سے مدینہ پہنچ گئے۔ انہوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور خلیفہ پر پانی بند کر دیا۔ اس وقت عثمان نے حضرت علی علیہ السلام سے مدد مانگی اور درخواست کی کہ آپ فریقین کے درمیان ثالثی کا کام انجام دیں۔ آپ نے عثمان کے خلاف ہونے والی شورش کی روک تھام اور مدینے میں قیام امن کی کوشش کی، لیکن آپ کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ حضرت علی علیہ السلام نے بعض افراد کو عثمان کی حفاظت پر مامور کر دیا اور اپنے بیٹوں کو عثمان کے گھر بھیجا تاکہ عثمان کے خلاف اعتراض کرنے والے افراد ان کے گھر میں داخل نہ ہو سکیں۔ جب عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا اور ان کے گھر میں پینے کے لیے پانی نہیں تھا، تو حضرت علی علیہ السلام نے عثمان اور ان کے ساتھیوں تک پانی پہنچایا۔ آخرکار عثمان کے بعد مخالفین ان کے گھر میں داخل ہو گئے اور انہوں نے خلیفے کو قتل کر دیا۔ عثمان کے قتل کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور لوگوں کے مختلف طبقات بہت زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ لوگوں کو ایک رہنما کی ضرورت ہے اور آپ سے زیادہ کوئی بھی اس کا اہل نہیں ہے، کیونکہ آپ سابقین میں سے ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ آپ کو قربت حاصل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے گھر پر لوگوں کا ہجوم اس قدر زیادہ تھا کہ آپ نے خود اس بارے میں فرمایا ہے کہ وہ اس طرح میری طرف بے تحاشا لپکے جس طرح پانی پینے کے دن اونٹ ایک دوسرے پر ٹوٹتے ہیں کہ جنہیں ان کے ساربان نے پیروں کے بندھن کھول کر کھلا چھوڑ دیا ہو۔ انصار و مہاجرین اور مختلف علاقوں کے مسلمانوں کے اصرار کے باوجود حضرت علی علیہ السلام خلافت قبول کرنے پر راضی نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، مجھے چھوڑو اور کسی دوسرے شخص کا رخ کرو۔ آپ کے نزدیک حالات سازگار نہیں تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا ہے جس کے کئی چہرے اور پہلو ہیں، دلوں کو اس میں قرار نہیں اور عقل اس میں ثابت قدم نہیں رہتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جانتے تھے کہ اس پیچیدہ صورتحال میں لوگ صحیح راستے کو سمجھنے میں مشکل سے دوچار ہیں، وہ حیران و سرگردان ہیں اور وہ استقامت و ثابت قدمی سے کام نہیں لیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے دور اندیشی کے ساتھ ایک غیر یقینی مستقبل کی خبر دی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام جانتے تھے کہ ماضی کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں معاشرے کے بااثر افراد، بنی امیہ کا خاندان اور حکومتی عہدیدار بیت المال پر مسلط ہو چکے ہیں اور انہوں نے بے تحاشا مال اکٹھا کر لیا ہے۔ اس لیے آپ اس بات کی پیشن گوئی کر رہے تھے کہ یہ گروہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے آپ کی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں گے۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ معاشرے میں ظلم و ناانصافی، گمراہی اور امتیازی سلوک کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں اور جاہلی افکار نے دوبارہ سر اٹھا لیا ہے۔ لوگ ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں اور اس کے خلاف کیے جانے والے ہر اقدام کی وہ مخالفت کریں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ گہرے بادلوں نے آسمان کو چھپا دیا ہے، اسلام کے واضح راستے کو بدل دیا ہے اور حق و باطل کی تشخیص اکثر لوگوں کے لیے مشکل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اگر میں تمہاری درخواست قبول کروں گا تو جیسا خود بہتر سمجھوں گا اس کے مطابق تمہارے ساتھ رویہ اختیار کروں گا، اور میں لوگوں کی باتوں اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا۔ حضرت امام علیہ السلام نے اس طرح کے بیانات کے ذریعے اسلام کی تعلیمات پر اپنی پابندی کو نمایاں کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینے سے اجتناب کے ذریعے آپ عدل و انصاف پر مبنی حکومت کی برقراری کے سلسلے میں لوگوں کی آمادگی کو پرکھنا چاہتے تھے۔ حضرت علی اپنے زمانے کے لوگوں کی روحانی اور نفسیاتی حالت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ آپ یہ بھی جانتے تھے کہ لوگ آپ کی جانب سے اختیار کی جانے والی تدابیر کی مخالفت کریں گے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ آپ اس صورت میں حکومت اپنے ہاتھ میں لیں گے کہ وہ ماضی کی خرابیوں کی بےخنی کریں گے تو کوئی ان کے سد راہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے شروع میں حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینے سے اجتناب کیا اور لوگوں کو اس بات کی یاد دہانی کرائی کہ تم میرے عدل کو اور اسلامی تعلیمات پر میری پابندی کو برداشت نہیں کر سکتے ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا حاکم بنا لو۔ حضرت علی علیہ السلام چاہتے تھے کہ لوگ اتنا زیادہ اصرار کرنے کے بعد اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں اور آپ کے راستے پر پابند رہنے کے عزم کا اظہار کریں، اور اگر وہ آپ کی حکومت قبول کرنے کی آمادگی نہیں رکھتے ہیں تو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ آخر کار جب حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں کو بہت زیادہ اصرار کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پہلے خطاب میں اپنے طرز عمل کی وضاحت کی اور فرمایا کہ خدا کی قسم اگر مجھے ایسا مال بھی کہیں نظر آتا جو عورتوں کے مہر اور کنیزوں کی خریداری پر صرف کیا جا چکا ہوتا تو اسے بھی واپس پلٹا لیتا، چونکہ عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے میں وسعت ہے، اور جسے عدل کی صورت میں تنگی محسوس ہو اسے ظلم کی صورت میں اور زیادہ تنگی محسوس ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام کی جانب سے اتمام حجت کیے جانے کے بعد لوگ چاروں طرف سے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک اہم منصوبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت کے ان حصوں کو احیاء کرنا تھا جن کو یا تو بھلا دیا گیا تھا یا ان میں تحریف کر دی گئی تھی۔ یہ ایک بہت عظیم کام تھا اور اس کی انجام دہی کے لیے لوگوں کی ہمگیر حمایت کی ضرورت تھی۔ یہ کام اس بات کا متقاضی تھا کہ لوگوں کو آزمایا جائے اور حضرت علی علیہ السلام کی حکمرانی کے بارے میں ان کی دلچسپی کو پرکھا جائے تاکہ اس کام کو بطریق احسن انجام دیا جا سکے۔ بہرحال حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خاص طریقے کے ساتھ لوگوں پر حجت تمام کر دی اور ان کے لیے اپنی قیادت اور منصوبوں کا بصیرت کے ساتھ جائزہ لینے کا راستہ ہموار کر دیا۔ اس مرحلے میں لوگ حضرت علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مسجد میں اکٹھا ہوئے، آپ منبر پر تشریف لے گئے، آپ نے حکومت اپنے ہاتھ میں لینے سے متعلق اپنی ابتدائی کراہت کا اظہار کیا اور پھر فرمایا کہ تمہارے اموال کی کنجی میرے پاس ہے اور مجھے اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ تم لوگوں سے ہٹ کر اس سے ایک درہم بھی لوں، کیا تم راضی ہو؟ سب نے کہا جی ہاں۔ حضرت علی علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ظلم اور ناانصافی کی بنیاد پر جو دولت بیت المال سے حاصل کی گئی ہے اسے واپس بیت المال میں لوٹا دیا جائے اور اس سلسلے میں آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے۔ اس طرح حضرت علی علیہ السلام نے اپنی حکومت کی بنیادوں کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں لوگوں کو اختیار دیا اور ان کو اس بات کا بھی موقع فراہم کیا کہ وہ شعوری طور پر انتخاب کریں۔ آخر کار چند دنوں تک کی آمد و رفت کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے مسلمانوں کی حکمرانی قبول کر لی۔ آپ لوگوں سے بیعت لینے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے جہاں لوگوں نے مکمل آزادی اور خوشی و مسرت کے ساتھ آپ کی حکومت کو قبول کرتے ہوئے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔
سدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد
اتحاد اتحاد
ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا ایک کام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سراپا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام اسلام کی معرفت سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی سے ایرانی پارلیمنٹ کے اراکین کی ملاقات، پارلیمنٹ کی اہمیت پر زور۔ امریکہ ایران کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتا۔ دہلی میں طلبا نے اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کیا۔ اور فلسطین کی وزارت صحت نے غزہ پٹی کے اسپتالوں کی بدحالی کی بابت خبردار کیا ہے۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بدھ کو ایران کی بارہویں پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر ارکان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اپنے خطاب میں آپ نے عید غدیر کو پورے عالم اسلام کے لیے حقیقت میں ایک بڑی عید اور معرفت اسلامی کے عمیق اور وسیع حقائق کی حامل بتایا، اور اس عظیم دن اور اسی طرح امام علی نقی علیہ السلام کے یوم ولادت کی مبارکباد پیش کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دنیا کی پارلیمنٹس کا حقیقی وزن ان کے قانونی وزن کے برخلاف الگ الگ ہوتا ہے، اور اس پارلیمنٹ کی پوزیشن اور حیثیت جو دین پر مبنی ہو، متقی اور پاکیزہ افراد پر مشتمل ہو، عدل و انصاف اور کمزوروں کی حمایت اور منہ زوروں کی طاقتوں کے مقابلے میں مزاحمت و استقامت کا عزم رکھتی ہو، اس پارلیمنٹ کی پوزیشن سے پوری طرح مختلف ہے جو لاابالی افراد پر مشتمل ہو اور جس کا کام ظلم کی مدد، امتیازی سلوک اور طبقاتی فاصلے بڑھانا اور غزہ کے قاتلوں جیسے مجرموں کی حمایت کرنا ہو۔ رہبر انقلاب اسلامی نے بڑی طاقتوں کے ہرزہ سرائیوں اور مرضی مسلط کرنے کی کوشش کے مقابلے میں ایرانی قوم کی بے نظیر استقامت اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی ریلیوں میں عوام کی بھرپور شرکت کو قومی عزم و اقتدار کی واضح نشانیاں بتایا اور فرمایا کہ یہ قوت و اقتدار قوانین اور افراد کو تسلیم یا مسترد کرنے میں اراکین پارلیمنٹ کا موقع بھی دکھائی دینا چاہیے، اور مجلس شورا اسلامی میں یہ خصوصیت بڑی حد تک موجود ہیں۔ آپ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف احمقانہ بیانات یا الزامات پر ٹھوس، مستحکم اور متحدہ رد عمل کو اراکین پارلیمنٹ کی ایک اور ذمہ داری اور انقلابیت کا ایک اور مزداق بتایا۔ اس ملاقات کی ابتدا میں 12ویں پارلیمنٹ کے اسپیکر جناب محمد باقر قالیباف نے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اسٹریٹجک ایکشن ایکٹ اور مسقط مذاکرات میں ملک کی وزارت خارجہ کے باعزت موقف کی پارلیمنٹ کی جانب سے حمایت کی طرف بھی اشارہ کیا۔ ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ خطے میں تمام امریکی اڈے ہماری دسترس میں ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع جنرل امیر نصیر زادے نے ایران کی مسلح افواج کی کسی بھی خطرے کا جواب دینے کے لیے تیار رہنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر دشمن کوئی غلطی کرے تو امریکہ کو خطے سے نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے تمام اڈے ہماری پہنچ میں ہیں۔ ایران کے وزیر دفاع نے کابینہ کے اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کی غلطی اور ہمارے ملک کے خلاف کسی قسم کی جارحیت کی صورت میں یقیناً دوسرے فریق کا جانی نقصان ہم سے زیادہ ہوگا، اور اس صورت میں امریکہ کو خطے سے نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ خطے میں امریکہ کے تمام اڈے ہماری پہنچ میں ہیں، اور بلا شک ہم میزبان ممالک میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ ایران نے آپریشنل میدان میں بڑی کامیابیاں حاصل کیں، اور ہماری تازہ ترین کامیابی گزشتہ ہفتے 2 ٹن وار ہیڈ والے میزائل کا تجربہ تھا۔ حکومت ایران کی ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کو ہمیں ڈکٹیشن دینے کا حق نہیں ہے۔ حکومت ایران کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے کہا کہ امریکہ کو ہم سے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر وہ چیز حاصل کرنے کے لیے کوشش کا حق حاصل ہے جس سے ہمارے ملی مفادات پورے ہوں۔ حکومت ایران کی ترجمان نے المیادین ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات پابندیوں کے خاتمے اور ہمارے ایٹمی پروگرام کے پرامن ہونے کے اعتراف پر منتج ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملی مفادات کی بنیاد پر کام کرتے ہیں اور ہر آپشن ہماری میز پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت مذاکرات میں روڑے اٹکانے کے لیے کسی بھی کوشش سے باز نہیں آ رہی ہے، اور ہم نے شروع سے ہی اس کی اطلاع امریکیوں کو دی ہے۔ ترجمان حکومت ایران نے کہا کہ سینی حکومت کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن میں جو اطلاعات اور دستاویزات ملی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ہمارے سیکورٹی ادارے مناسب وقت پر انہیں عام کریں گے۔ فاطمہ مہاجرانی نے کہا کہ ہم فوجی، سیاسی اور اقتصادی ہر میدان میں ہر سناریو کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ فاطمہ مہاجرانی نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ یورپی ممالک منطقی موقف اختیار کریں گے اور دشمنانہ موقف سے پرہیز کریں گے۔ دوسری طرف ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یورپ ایران کے خلاف اپنی ماضی کی غلطی کی تکرار کر رہا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام میں کوئی انحراف نہیں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بورڈ آف گورنرز میں اس مسئلے کو اٹھانا ہی غیر منصفانہ ہے، جس کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ خود آئی اے ای کے طے کردہ معیاروں اور ایٹمی اسلحے کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے نیز سیف گارڈ سمجھوتے کے مطابق ایران کے ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد سے کوئی انحراف نہیں آیا ہے. اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران نے کسی بھی قسم کی خلاف ورزی نہیں کی ہے. اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ سیاسی اور یورپی ٹرائی کا نیز امریکہ کے سیاسی اغراض و مقاصد کے تحت تیار کی گئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایٹمی مذاکرات میں ایران نے زیادہ سخت رخ اختیار کر لیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران ایٹمی مذاکرات میں نہایت سخت ہو گیا ہے. امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران نے گزشتہ مذاکرات کے مقابلے میں بہت مختلف رویہ اختیار کر لیا ہے. اس موضوع نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا ہے اور مایوس کر رہا ہے، لیکن ہم ملاقات کرنے والے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. امریکی صدر نے اپنے دعوے کو دہراتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کے سلسلے میں بہت سے کام انجام دے رہے ہیں اور ایرانی بہت اچھے اور سخت مذاکرات کار ہیں. ٹرمپ حکومت کے حکام اور ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے باوجود براہ راست مذاکرات کی درخواست کر رہے ہیں اور ساتھ ہی متضاد دعووں اور بیانات کی تکرار کر رہے ہیں. امریکی حکام ایک طرف مذاکرات کو مثبت کہتے ہیں، دوسری جانب واشنگٹن کے ازحد دباؤ ڈالنے کی پالیسی کے تحت بے بنیاد دعوے اور دھمکیاں دے کر سمجھوتا نہ ہونے کے نتائج کے بارے میں خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دہلی میں طلبہ نے اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کر کے غزہ پر جاری وحشیانہ حملے فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق جے این یو کے طلبہ اور طالبات کی بڑی تعداد نے دہلی میں غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی مذمت کی. مظاہرے میں شریک طلبہ و طالبات کے ہاتھوں میں ایسے اعلانات اور پلے کارڈ تھے جن پر اسرائیلی حکومت کی مذمت میں نعرے درج تھے. مظاہرین نے صہیونیت مرد آباد، اسرائیل مرد آباد اور فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے لگائے. یاد رہے کہ دہلی میں یونیورسٹی طلبہ نے یہ مظاہرے ایسی حالت میں کیے ہیں کہ ہندوستان میں ہندو پسند ہندوتوا وادی گروہ اسرائیل کے حامی ہیں، جن کے رابطے حکمراں بی جے پی سے بتایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہندوستان میں عام طور پر اسرائیل کے خلاف سڑکوں پر نکل کر مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اس مظاہرے کے موقع پر بعض طلبہ کے ہاتھ میں سینی وزیراعظم نتن یاہو کے ساتھ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی کی بھی تصویر تھی. مظاہرہ کرنے والے طلبہ نے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سینی حکومت کے ساتھ روابط فوری طور پر منقطع کر لیے جائیں. ہندوستان میں کرونا کی نئی لہر میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 7,000 سے تجاوز کر گئی. نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 306 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے. اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کی نئی لہر سے 6 اموات کا اندراج کیا گیا ہے، جن میں سے 3 اموات کیرلا میں، 2 کرناٹک میں اور 1 موت مہاراشٹرا میں ریکارڈ کی گئی ہے. ہندوستان کے محکمہ صحت کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا کے نئے ویریئنٹ کی لپیٹ میں آنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. اس رپورٹ کے مطابق اس وقت ہندوستان میں LF7، XFG، NF1 اور NB1 سمیت متعدد نئے ویریئنٹ موجود ہیں. فلسطین کی وزارت صحت نے غزہ پٹی کے اسپتالوں کی بدحالی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے تازہ ترین جرائم میں شہدا کی تعداد 57 سے زیادہ اور زخمیوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے. غزہ پٹی کے شفا اسپتال کے سربراہ محمد ابو سلیمہ نے مرکزی غزہ پر بدھ کو جارے اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہید و زخمی ہونے والوں کے اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے منتظر شہریوں پر صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 57 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 100 سے زیادہ فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں. غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ اب تک غذائی امداد کے منتظر 224 فلسطینی شہید اور 1,858 زخمی ہو چکے ہیں. فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 123 اور زخمیوں کی تعداد 474 ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 18 مارچ 2025 سے غزہ پر سینی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی نئی لہر میں شہید ہونے والوں کی تعداد 4821 اور زخمیوں کی تعداد 15353، جبکہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 55140 اور زخمیوں کی تعداد 127394 ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ سے وابستہ عالمی ادارہ خوراک نے اپنے بیان میں غزہ میں بڑے پیمانے پر امداد پہنچنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ پٹی میں بھوک مری پر سخت تشویش پائی جاتی ہے۔ عالمی ادارہ خوراک نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 19 مئی سے اب تک ہم نہایت محدود پیمانے پر ہی انسان دوستانہ امداد غزہ پٹی میں بھیج سکے ہیں۔ اس بین الاقوامی ادارے نے کہا کہ غزہ پٹی میں جب سے انسان دوستانہ امداد کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس وقت سے اب تک صرف 700 امدادی ٹرک غزہ پٹی میں داخل ہو سکے ہیں۔ عالمی ادارہ خوراک نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ قحط کو پیچھے چھوڑنے کے لیے ہم غزہ کے باشندوں کی غذائی ضروریات پوری کرنے کی منظم حمایت کر رہے ہیں۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ اس علاقے میں انسان دوستانہ امداد پہنچانے کے لیے کاروانوں کے راستوں کو محفوظ بنانے، لائسنس جاری کرنے کے عمل کو تیز کرنے اور گزرگاہوں کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی ریزرو فورس کے درجنوں افسروں نے غزہ میں جنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سینی اخبار یدیوت اہرونوت نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ غاصب سینی فوج کی ریزرو فورس کے دسیوں افسروں نے ایک تومار پر دستخط کر کے سینی وزیر اعظم نتنیاہو، وزیر جنگ اسرائیل کاٹس اور سینی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف ایال زمیر سے مطالبہ کیا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے اور غزہ جنگ بندی کے لیے سمجھوتا کریں۔ اس سینی اخبار نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ریزرو فورس کے افسروں نے اپنے تومار میں سینی کابینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کابینہ کے غیر جمہوری ہونے کے باعث وہ فوج میں خدمات انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ریزرو فورس کے 41 افسران نے اس تومار میں غزہ پٹی کے خلاف جنگ چھیڑنے کو سکیورٹی نہیں بلکہ ایک سیاسی اقدام قرار دیا ہے۔ ریزرو فورس کے افسروں کا کہنا ہے کہ نتنیاہو کی کابینہ نے قیدیوں کی واپسی کے لیے سمجھوتے کا موقع ضائع کر دیا اور فوج کی بمباری میں ان کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہو گئی۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں ٹرمپ حکومت کی امیگریشن پالیسی کے خلاف مظاہرین کی پرتشدد سرکوبی کے نتیجے میں حالات زیادہ خراب ہو جانے کے بعد رات کا کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ٹرمپ حکومت کی امیگریشن پالیسی کے خلاف مظاہرین کے خلاف پولیس اور سیکورٹی دستوں کے تشدد کے نتیجے میں حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق لاس اینجلس میں مظاہرین اور سیکورٹی دستوں کے درمیان جھڑپوں میں شدت اور تشدد بڑھنے کے بعد رات کے 8 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ امریکی سیکورٹی اہلکاروں نے سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ یاد رہے کہ لاس اینجلس میں گزشتہ 5 دن سے تارکین وطن کے خلاف حکومت کے کریک ڈاؤن کے بعد مظاہروں اور مظاہرین کے ساتھ سیکورٹی اہلکاروں کی جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک ان جھڑپوں میں سینکڑوں افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ تازہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ کیلیفورنیا کے گورنر نے ٹرمپ اور امریکی وزیر جنگ کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے انداز جہاں، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہندوستان میں مودی حکومت کے 11 سال, کامیابی کے دعوے اور ناکامی کے الزامات. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ہندوستان میں این ڈی اے کی مخلوط حکومت جو بھارتی جنتا پارٹی اور وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں پچھلے 11 سال سے برسر اقتدار ہے, اس کو کل 11 سال مکمل ہو گئے ہیں اور مودی حکومت کی تیسری مدت کار کو کل 1 سال بھی مکمل ہو گیا. اس موقع پر بھارتی جنتا پارٹی کے قومی صدر جے پی نڈا نے رپورٹ کارڈ بھی پیش کیا اور پچھلے 11 برسوں کے دوران بی جے پی کی قیادت والی این ڈی اے حکومت جو کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں جاری اور چل رہی ہے, اس کی کامیابی اور اس کی کارکردگی اور مثبت اقدامات کے دعوے کیے. انہوں نے بہت ساری چیزیں گنوائی جن میں 370 دفعہ کا خاتمہ, 3 طلاق اور اسی طرح وقت ترمیمی ایکٹ بل اور اس کی منظوری اور قانون کی شکل میں اس کی تبدیلی, ان جیسے موضوعات کو انہوں نے اپنی حکومت کی کامیابیوں کے زمرے میں شمار کیا اور کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مودی حکومت کے دور حکومت میں بل کی صورت سے نکل کر قانون کی شکل اختیار کی. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہندوستان اس وقت دنیا کی چوتھی سب سے بڑی معیشت یا اقتصادی قوت بننے جا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کے نعرے کے تحت مودی کی حکومت کی اور بھی کامیابیوں کا ذکر کیا, لیکن دوسری طرف کانگریس اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے پچھلے 11 سال کو وقت کا ضیاع قرار دیتے ہوئے کہا کہ مودی کی حکومت جو کہ این ڈی اے کی درحقیقت حکومت ہے اور مودی کی قیادت میں, وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں, اس نے پچھلے 11 سال کو برباد کیا اور معاشی جو صورتحال ہے جو جس طرح سے اس کو آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ آگے نہیں بڑھی اور چوتھی اقتصادی قوت بننے کا دعویٰ تو بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت کر رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اقتصادی جو شرح نمو ہے وہ 5 سے 6 یا 4 سے 5 کے درمیان ہی رہی, جبکہ یو پی اے کی گورنمنٹ میں اوسطاً یہ شرح تقریباً 8 سے 9% کے درمیان رہی. اس کے علاوہ کانگریس نے بی جے پی کی قیادت والی این ڈی اے حکومت یا وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت کے دور میں ملک میں تقسیم, نفرت اور خوف جیسے ماحول کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس حکومت نے ملک میں نفرت اور خوف کا ماحول پیدا کیا. آج ہم ظاہر ہے کہ دونوں یعنی اپوزیشن اور حزب اقتدار کے لیڈروں سے اس سلسلے میں گفتگو کریں گے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے, پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
ہندوستان میں نریندر مودی حکومت کے 11 سال پورے ہو گئے ہیں. اس موقع پر حکمراں اتحاد جہاں اپنی کامیابیوں کا دعویٰ کر رہا ہے, وہیں حزب اختلاف نے ان 11 برسوں کو وقت کا ضیاع قرار دیا ہے اور اس دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی صدر جے پی نڈا نے 11 سال پورے ہونے پر حکومت کا رپورٹ کارڈ پیش کیا. جے پی نڈا نے کہا کہ اس دوران چیلنج کا سامنا بھی حکومت نے کیا. انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت آرٹیکل 370 کو منسوخ کیا, 3 طلاق ختم ہوا اور وقف ایکٹ میں ترمیم کی گئی. جے پی نڈا نے دہلی میں پریس کانفرنس کے دوران مودی حکومت کی تیسری میعاد کی پہلی سالگرہ کے موقع پر کہا کہ این ڈی اے حکومت نے 11 سال عوام کی خدمت اور اچھی حکومت چلانے کے لیے وقف کیا. جے پی نڈا نے دعویٰ کیا کہ 11 برسوں میں بہت سارے کام ہوئے. انہوں نے مودی حکومت کو اثردار اور مضبوط فیصلے لینے والی حکومت بتایا. انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کیا, 3 طلاق ختم ہوا اور وقف ایکٹ میں ترمیم کی گئی. یہاں پر بات قابل ذکر ہے کہ یہ تینوں قوانین ایسے ہیں جن کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے. جے پی نڈا نے مزید دعویٰ کیا کہ آج ہم دنیا کی سب سے تیز بڑھتی اکانومی ہیں. گہری سوچ کے ساتھ اقتصادی فیصلے لیے گئے. ہندوستان دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے. بی جے پی صدر نے کہا کہ حکومت نے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کا نعرہ دیا ہے جس پر پوری طرح سے عمل کیا گیا. اسی طرح دوسری جانب اس موقع پر کانگریس نے بی جے پی کو ہدف تنقید بنایا ہے. پارٹی صدر ملک ارجن کھڑکے نے کہا کہ گزشتہ 11 برسوں میں مودی حکومت نے ہندوستانی جمہوریت, معیشت اور سماجی تانے بانے کو شدید نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے بی جے پی کے ساتھ ساتھ آر ایس ایس کو بھی ہدف تنقید بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ بی جے پی آر ایس ایس نے ہر آئینی ادارے کو کمزور کر کے ان کی خود مختاری پر شدید حملہ کیا ہے, چاہے وہ مینڈیٹ چرا کر پچھلے دروازے سے حکومتیں گرانا ہو یا ایک پارٹی کی تانا شاہی حکومت جبرن نافذ کرنا ہو. کانگریس کے صدر نے کہا کہ اس دوران ریاستوں کے حقوق کو نظر انداز کیا گیا اور فیڈرل ڈھانچے کمزور ہوئے ہیں. کھڑکے نے الزام عائد کیا کہ سماج میں نفرت, دھمکی اور خوف کا ماحول پھیلانے کی کوششیں لگاتار جاری ہیں. دلت, قبائلی, پسماندہ اقلیتوں, کمزور طبقات کا استحصال مستقبل میں بڑھ رہا ہے, ان کے ریزرویشن اور برابری کے حق سے محروم رکھنے کی سازش جاری ہے. کانگریس صدر نے یہ بھی کہا کہ منی پور کا نہ تھمنے والا تشدد بی جے پی کی حکومتی ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت ہے. ملک ارجن کھڑکے نے بی جے پی اور آر ایس ایس پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جی ڈی پی شرح ترقی کو 5.6% کی عادت ڈال دی, جو یو پی اے کے دوران 8% اور 57 ہوا کرتی تھی. سالانہ 2 کروڑ ملازمتوں کا وعدہ پورا کرنے کی جگہ نوجوانوں سے کروڑوں ملازمتیں چھین لی گئیں. مہنگائی سے عوام کی بچت 50 سالوں میں سب سے کم اور معاشی عدم مساوات 100 سالوں میں سب سے زیادہ ہو گئی.
اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں موقعی ممتاز سیاسی مبصر قمر عباس آل احسن صاحب کو, اور نئی دلی سے بھی ہمارے ساتھ 2 مہمان کم سے کم تو ضرور ہوں گے. ہمارے ساتھ ہی کوشش کریں ان سے جلد رابطہ ہو. آغاز کرتے ہیں یہاں اسٹوڈیو میں موجود مہمان قمر عباس صاحب سے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی, این ڈی اے کی مخلوط حکومت جو کہ بی جے پی کی قیادت میں اور جس کی قیادت در واقع اور در حقیقت وزیر اعظم نریندر مودی کر رہے ہیں, اس کو 11 سال پورے ہو گئے, اور مودی حکومت کی تیسری جو مدت کار ہے اس کو کل 1 سال مکمل ہو گئے. تو کل بی جے پی کے صدر جے پی نڈا نے رپورٹ کارڈ پیش کیا, اور 11 سال اور پھر یہ تیسری حکومت کے 1 سال کا رپورٹ کارڈ انہوں نے پیش کیا, اور ظاہر ہے کہ ان کو چاہیے بھی تھا اور ان کو کرنا بھی چاہیے تھا, انہوں نے ایسے ہی کیا, اور اپنی کامیابیوں کی انہوں نے ایک طویل فہرست کا ذکر کیا, جس میں خاص طور پر انہوں نے 370 دفعہ کا خاتمہ جو کشمیر کے تعلق سے, جموں کشمیر کے تعلق سے, یا وقف ترمیمی ایکٹ, یا اسی طریقے سے 3 طلاق, ان چیزوں کو خاص طور سے انہوں نے ایک کامیابی کے طور پر بنا کے پیش کیا ہے. تو کیا یہی سب سے بڑی کامیابی مانی جا سکتی ہے پچھلے 11 برسوں میں نریندر مودی کی وزارت عظمیٰ کے حکومت کے دور کی؟
دیکھیں, آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ سوال ہی میں پنہان ہے. 11 سال کے بعد جب ایک کافی طویل مدت ہے, اور اتنے برسوں میں ہندوستان جیسا ملک جو بہت سارے شعبوں میں بڑی تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک میں شامل ہے, یعنی جسے کہیں کہ ترقی پذیر ملک ہے, جو ترقی کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے, تو ایسے ملک میں 11 سال تک اقتدار اگر کسی پارٹی کے ہاتھ میں رہے اور اس کے بعد وہ اگر اپنی کامیابیاں گنوائے اور اس میں جسے کہیں کہ ایک طرح سے متنازعہ جو بل ہے اگر اس کی بات کرتا ہے, تو یقیناً یہ اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ مطلب بہت ہی زیادہ بڑی کامیابی نہیں ہے جہاں تک میرا ماننا ہے. ہندوستان جیسا ملک جہاں پر خاص طور سے حکومت اور سب بہت ہی زیادہ معیشت کو ترجیح دے رہے ہیں, معیشت کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, خود بی جے پی نے بھی ہمیشہ معیشت کی باتیں کی ہیں, اور خاص طور سے اسے کہا بھی جاتا ہے کہ اس کے رہنماؤں کا دعویٰ بھی ہے کہ صاحب ہم ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کر رہے ہیں, اور یوں بھی آپ دیکھیں تو ہندوستان کا نام بہت ہی زیادہ غربت والے ممالک کے طور پر لیا جاتا رہا ہے پہلے کہ صاحب غربت بہت ہے, اور جیسا کہ اعتراضات بھی ہوتے ہیں کہ صاحب اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو راشن فری دیا جاتا ہے, تو ایک غربت بہت ہی بڑا مسئلہ ہے ہندوستان کا, یا اور بھی بہت سارے شعبے ہیں جیسے میڈیکل کی جو سہولتیں ہیں, طبی سہولتیں ہیں, اس سلسلے میں ہندوستان کو کافی پیچھے سمجھا جاتا ہے, یعنی عام لوگوں تک, جو تعلیم میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر کافی مسائل ہیں, یا پھر پانی یا نوکری روزگار کا جو معاملہ ہے وہ مسلسل جسے کہیں کہ اس کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو مجھے امید یہ ہے کسی بھی حکومت سے, کسی بھی پارٹی سے, کہ وہ اگر اپنی کامیابی گنائے تو ان شعبوں میں اگر اس نے کوئی نمایاں کام کیا ہے تو وہ زیادہ اہم ہے, کیونکہ اگر ہم مثال طور پر جو وقف بل ہے یا 370 کی بات ہے, یا حتیٰ جو ہے قوانین ہے 3 طلاق اور یہ سب جو سارے ہیں, تو میں جب اس بارے میں اگر بی جے پی حکومت 11 برسوں کی کامیابیوں میں ان سب کو اہم کامیابی اپنی قرار دیتی ہے. تو ہم میں اس نظریے سے چلے صاحب ٹھیک ہے, ہم اس کو متنازع بھی نہیں مان رہا ہوں میں, یعنی فی الحال میں کہہ رہا ہوں متنازع نہیں, بالکل صحیح تھا, بہت اچھا تھا. تو جیسا کہ دعویٰ کر رہے ہیں بی جے پی کے رہنما کہ یہ قوانین مثلاً وقف بل ہے تو یہ مسلمانوں کے بھلے کے لیے اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اور ان کے مفادات کے اور ان کی ترقی کے لیے یہ بل لایا گیا ہے, کیونکہ اب تک ان پر ظلم اور ان کی جائیداد اور زمینیں اور یہ اس کا صحیح استعمال نہیں ہو جاتا, بی جے پی کا یہ کہنا ہے اس دفاع میں اس قانون کے. چلیں ہم اس کو مان لیتے کہ بالکل صحیح ہے. یا جو تین طلاق کا قانون ہے وہ بھی مسلمان خواتین کی اس کے لیے تھا, فلاح و بہبود کے لیے اور ان کے مسائل, ٹھیک چلے ٹھیک ہے. یا 370 صاحب کشمیریوں کے ترقی کے لیے تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے, اس پہ پوری پارٹی ہے, آپ نے 11 سال میں جو کچھ کیا ہے تو آپ نے مطلب ساری توجہ ایک اقلیت کی ترقی کے لیے کی ہے, اور آپ نے ساری توجہ یہ کہ بھائی مسلمان خواتین پہ ظلم بند ہو جائے یا مسلمان کے جو وقف ہے وہ برباد ہو رہا وہ ہو جائے, تو آپ نے 11 سال میں یہی کیا ہے, مطلب یہ ماننے والی بات ہے, مطلب آپ نے اتنی زیادہ توجہ. اچھا اگر ہم مان بھی لیں کہ آپ صحیح ہیں تو کیا آپ نے پھر اس کا مطلب جو اکثریت ہے اس کو نظر انداز کیا, اس کے لیے کیا کیا آپ نے, پورے ہندوستان کے لیے کیا کیا؟ چلے ٹھیک ہے آپ نے یہ مسلمانوں کے لیے یہ اس کے لیے کیا, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت کچھ ہے نہیں بی جے پی کے پاس ان 11 برسوں کی کامیابی گنانے کے لیے, اور اپوزیشن کے پاس ناکامیوں کی جو فہرست ہے وہ کافی طویل ہے.
جے پی نڈا جو قومی صدر ہیں بی جے پی کے, انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے ہندوستان کو ملک کی چوتھی بڑی اقتصادی قوت بنا دیا ہے, جبکہ دوسری طرف کانگریس کے جو صدر ہیں ملکہ ارجن کھڑگے, انہوں نے کہا ہے کہ عادت بنا لی کہ 4-5% تک ہی ان کی جو جی ڈی پی رہے, جبکہ یو پی اے کی گورنمنٹ جب منموہن سنگھ وزیر اعظم تھے تو اوسطاً جو شرح تھی وہ تقریباً 8% تھی. تو وہ کامیاب معیشت تھی یا یہ کامیاب معیشت ہے؟ دعویٰ کس کا جو ہے مضبوط ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں مجھے جہاں تک لگتا ہے, بہرحال یہ بہت ہی زیادہ اس پر گہری بحث تو کوئی جو ہے اقتصاد نہ ہی کر سکتا ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو مختلف شعبوں میں جو ترقی ہے اور خاص طور سے معاشی میدان میں جو ترقی ہے, وہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی ملک کو اتنے کم عرصے میں اگر بنیاد نہ ہو یا ترقی نہیں ہو رہی ہو اور کوئی پارٹی آ کے اس کو اتنے عرصے میں اتنی بڑی طاقت بنا سکتی, مطلب چوتھی یا تیسری یا دوسری بنا سکتی, یہ ایک لمبا اور طویل عمل ہوتا ہے جو
بنیاد ظاہر کبھی پہلے رکھی
جا چکی ہوتی ہے. بالکل آپ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اتنے عرصے میں بڑی بڑی معاشی طاقتوں کو پیچھے ڈھکیل کر آپ آگے بڑھ جائیں اتنے جلدی, یہ عرصہ کم ہے. ہاں یہ ہے کہ تو اگر یہ ایک بڑی کامیابی ہم اس کو اگر مانیں کہ یقیناً ہے, ظاہر بات ہے تو ترقی, تو اس میں بی جے پی کا کریڈٹ وہ اگر اپنے پر ہی لے پورا تو ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کے پہلے کی جو حکومتیں ہیں ان سب کا اس میں عمل دخل رہا ہے, اور ایک یہ عمل ہے جو مسلسل تیز رفتاری سے جاری ہے, بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے بی جے پی پہ الزام ہے کہ بھائی وہ رفتار جو ہے وہ جیسا کہ آپ نے جی ڈی پی کا ذکر کیا اور جی ڈی پی کا, وہ ظاہر بات ہے دھیمی ہو گئی ہے اور تیزی سے بڑھنا چاہیے تھا, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ پوری طرح سے اگر ایسا ہے تو اس کا کریڈٹ بی جے پی کو دیا جا سکتا ہے.
قمر صاحب ایک بات اور جو بھارتی جنتا پارٹی کی طرف سے کہی جاتی ہے کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں, اس نے جو ہے وہ سب کا ساتھ سب کا وکاس یعنی سب کی ترقی سب کی بہبودی اور سب کا وشواس یعنی سب کا اعتماد اس نعرے کے ساتھ آگے بڑھی ہے, تو یہ عملی طور پر کتنا اس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے ہندوستانی معاشرے
میں؟ تو جیسا عرض کیا ہے مجھے جو قوانین ہیں جو دعوے اس سے تو لگ رہا ہے کہ مسلمانوں پہ بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے بی جے پی حکومت اور مسلمانوں کا وکاس چاہ رہی ہے, کیونکہ سارے قوانین جو بن رہے ہیں نئے نئے اور جو بڑے جسے کہیں بل, یہ سب تو عام طور سے مسلمانوں کے ہی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے, جیسا کہ میں نے ذکر کیا 3 طلاق کی بات ہو, وراثت وغیرہ کا معاملہ ہو, یا جسے کہیں کہ آپ جو اور سارے قوانین ہیں سی اے اے وغیرہ جو ہے, اس طرح کے جو بڑے بڑے اقدام کیے ہیں اور جس پہ کافی ہندوستان میں ہنگامہ رہا, وہ سب مسلمانوں سے ہی وہ ہے. اگر ہم بی جے پی کے رہنماؤں کے بیانات اور اقدامات پر غور کریں تو ہم کو تو یہ خوش فہمی ہو سکتی ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کا وکاس چاہ رہے ہیں کیونکہ سارے قوانین ان کے بارے, لیکن ہندوستان میں جو مسلمانوں کا کہنا ہے جہاں تک, تو بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اس پر یقین نہیں رکھتی ہے, اور چاہے وقت بل ہو ہو یا اور بھی ہو، جو مسلم تنظیمیں ہیں، جو مسلمان رہنما ہیں، ان سب نے اس بات کی نفی کی ہے. بی جے پی سب کا ساتھ اور سب کا وکاس پر عمل کر رہی ہے، یعنی سب کی ترقی چاہ رہی ہے.
اور خاص طبقے
کو، یہ دعویٰ ہے کہ خاص طبقے کو
اپنے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس دعوے میں کافی اگر نہ کہا جائے تو بہت سی مثالیں پیش کرتے ہیں. مثلا 80 کروڑ لوگوں کو جو راشن مفت تقسیم کرتے ہیں، اس میں سب ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. یعنی جتنا ایک ہندو کو ملتا ہے، یہ بھارتیہ جنتا پارٹی ان کی حکومت کا کہنا ہے، اتنے ایک مسلمان کو ملتا ہے، اتنے ایک سکھ کو ملتا ہے. یا جو مکانات بنوائے جا رہے ہیں غریبوں کے لیے، پردھان منتری آواس یوجنا جس کو کہا جائے، پروگرام جو رہائشی جو منصوبہ ہے مکان دینے کا، اس میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو بھی مل رہا ہے، ہندوؤں کو مل رہا ہے، سکھوں کو مل رہا ہے، اور عیسائیوں، جتنے بھی وہاں پر مذاہب، سب لوگوں کو برابر سے مل رہا ہے. تو کیا اس سے انکار کیا جا سکتا ہے؟
نہیں نہیں نہیں، دیکھیں بالکل یہ تو حقیقت ہے. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جو اتنے لوگوں کو اس پر ہی اعتراض ہوتا ہے کہ اگر ترقی تو اتنے لوگوں کو فری راشن کیوں مل رہا ہے، یعنی اتنے زیادہ مستحق لوگ ہیں.
دوسری بات یہ ہے کہ یعنی ایک آنکھ سے دیکھ رہی ہے، یعنی سب کو برابر دیکھ رہی ہے.
نہیں دیکھیں نا، دیکھیں اب نچلی، ویسے تو آپ دیکھیں تو سرکاری اس میں آپ دیکھیں کہ نوکریوں میں بھی مسلمان ہیں، سب میں ہیں، بظاہر تو یہ ہے. لیکن جو قوانین بن رہے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے جو وہ خاص طور سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو مد نظر رکھ کے قوانین یہ بن رہے ہیں. مثال کے طور پر وقفی کا جو سب سے تازہ معاملہ ہے، ہندو مذہب کا بھی ٹرسٹ ہے اور بہت مندر ہیں بڑے بڑے، ان کے ٹرسٹ ہیں اور بہت ہی سارے، بہت ساری پراپرٹی ہے، لیکن اس پر اس کی کوئی بات نہیں ہے. ہندو خواتین میں جو شادی وغیرہ میں جو مسائل ہیں اور جو طلاق کے جو اتنے سارے مسائل ہیں، جس طرح سے مسائل کے شکار ہندو خواتین، تو ان کی فکر نہیں ہے، یعنی ان کے لیے کوئی قانون نہیں بنا ہے. تو فکر یہ کہ مسلمان 3 طلاق دے کے اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ خاص طور سے جو بی جے پی پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ یہ خاص طبقے کو نشانہ بنا رہی ہے. اور جیسا کہ ہندوستان کے جو مسلمان رہنما ہیں وہ کھل کر یہ بات کہتے ہیں کہ خاص طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور جرنلسٹ، صحافی وغیرہ بھی جو ہیں، جو اب تک کسی حد تک خود کو بچائے رکھ پائے ہیں اس لہر سے، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ خاص طبقے کو آپ نشانہ بناتے ہیں. خاص طور سے آپ میڈیا، ہندوستان میں بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ میڈیا کو دیکھ لیں، میڈیا میں آپ یہ دیکھیں کہ غور کریں اس پر، کیونکہ ہم تو میڈیا ہی میں ہیں تو ہم لوگ تو سمجھتے ہیں اس بات کو. مثال کے طور پر کوئی بھی جرم ہوگا، میں ہندی میڈیا کی بات کر رہا ہوں، تو اگر بہت ہی بھیانک جرم ہوگا اور اس اور مجرم، یا حتیٰ مجرم نہیں بلکہ ملزم، وہ بھی اگر مسلمان ہوگا تو اس کا نام سرخی میں آ جائے گا فوراً ہی. اور اگر وہ مسلمان نہیں ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے کہ خبر کے اندر کہیں اس کا نام ہو، نہیں تو اکثر اس کا نام کا بھی ذکر نہیں، جرم کا ذکر ہوگا خبر میں، کہا اس نے ایسا کیا، ویسا کیا، فلاں یہ وہ، اور ہو سکتا ہے آخر میں کہیں نام کی اگر ضرورت محسوس کریں تو وہ کر دیں، ورنہ نہیں ہوتا. لیکن اگر تو اس طرح میڈیا کی بھی ہم حد تک بات کر رہے ہیں، اور یہ چیز آپ کو ہر سطح پر نظر آئے گی. تو اسی لیے یہ خیال بہت ہی زیادہ عام ہے. اور وہ جو رہنما مسلمانوں کے، جن کو اگر ہم کہیں جو کسی نہ کسی طرح سے بی جے پی سے نہیں جڑے ہیں، ان کی اگر یہ بات کریں تو الگ ہے. ورنہ اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ بھائی مسلمان بڑے آرام سے ہیں اور سکون سے ہیں، اور کوئی ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا، جسے کہیں کہ غیر منصفانہ رویہ نہیں ہے، تو ایسا، اس طرح کے بیان دینے والے عام طور سے کسی نہ کسی طرح سے ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ بی جے پی سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی کسی تنظیمی شکل میں یا کسی بھی شکل میں. اور ہندوستان کی جو صورتحال ہے وہ یہی عام صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان کا یہ خیال ہے کہ بھائی بی جے پی خاص طور سے نشانہ بنا رہی ہے. اب اس میں ٹھیک ہے، اس طرح کی مثالیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی راشن ہے یا یہ ہے، اس طرح کی جو عام چیزیں ہیں، وہ بہرحال اس میں تو ممکن نہیں ہے کہ حکومتی سطح پر کوئی کسی طرح کی، جسے کہیں کہ تفریق ہو. لیکن آج ہندوستان میں اگر آپ جائیں اور کسی سرکاری ادارے میں جائیں یا اس جگہ جائیں، تو آپ تھوڑے سے فرق کو بہرحال محسوس کر سکتے ہیں اس کو، ایک جسے کہیں کہ. اور عام مسلمان سے اگر بات کریں تو اس میں بہرحال ایک طرح کا گلا شکوا ضرور نظر آتا ہے.
اچھا، جہاں تک زمین پر جو ترقی ہوئی ہے، مثلا روڈ، سڑکیں، ہائی ویز، ایئرپورٹ، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی، اس کے بارے میں دیکھیں، ہم اپنے مشاہدے کی جو بات کرتے ہیں وہ یقیناً یہ ہم بالکل کہہ سکتے ہیں کہ سڑک اور روڈ وغیرہ یا ہائی ویز کی بات ہے، وہ یقیناً بی جے پی حکومت میں کافی اس میں ترقی ہوئی ہے. اور اس کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے, اور ہمارے علاقے میں تو کافی خاص طور سے یو پی وغیرہ میں بہت ہی اہم اس سلسلے میں رہا ہے. تو یہ یقیناً اس حوالے سے بی جے پی حکومت نے کافی کام کیا ہے.
جی, چلتے ہیں دہلی. اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے بھارتی جنتا پارٹی یا حکمراں جماعت کے سینئر لیڈر عرفان احمد صاحب سے. السلام علیکم جناب. عرفان صاحب, میرا سوال آپ سے ہے کہ 11 سال بی جے پی کی قیادت والی این ڈی اے حکومت, جس کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب ہیں, مکمل ہو گئے ہیں, اور تیسری مدت کار کا بھی پہلا سال مکمل ہو چکا ہے. تو ظاہر ہے کہ رپورٹ کارڈ بھی آپ کی طرف سے پیش کیا گیا. بات یہی ہو رہی ہے کہ ایک کے بعد دیگرے پارلیمنٹ سے بل منظور کرا لیا جانا, یہ کامیابی ہے یا گراؤنڈ پر جو کامیابی یا پیش رفت یا ترقی دیکھی جانی چاہیے تھی وہ کامیابی ہے؟ جے پی نڈا صاحب نے کل کہا کہ 3 طلاق, وقت ترمیمی ایکٹ, یا اسی طریقے سے جموں کشمیر کی جو خصوصی حیثیت کی جو دفعہ تھی 370, اس کا خاتمہ وغیرہ وغیرہ, ان سب چیزوں کو انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا. یہ کامیابی ہے یا روزگار کا خاتمہ, غربت کا خاتمہ, روزگار کی بحالی, بے روزگاری کا خاتمہ, غربت کا خاتمہ, یہ کامیابی ہے؟
نہیں, بہت, سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ہندوستان کی سرکار کے 11 سال پورے ہونے کے موقع پر اتنا اچھا آپ نے جو ہے پروگرام رکھا ہے, تو اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں رضوی صاحب. اور ابھی جو آپ کے ساتھ سیاسی مبصرین صاحب جو ہے قمر صاحب بیٹھے تھے, تو انہوں نے لگ بھگ گھما پھرا کے جو میں بتانے والا ہوں تو انہوں نے خود ایکسیپٹ کرا ہے کہ ہندوستان میں ترقی ہوئی ہے, اور یہ بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے جو اکانومک گروتھ بڑھ رہی ہے, تو پوری دنیا میں جو ہے وہ 4th نمبر کا جو ملک ہے وہ ہمارا اس کی طرف گامزن ہے. اور آپ نے بھی اپنے پروگرام میں لگاتار جو ہے آپ بھی اپنے جو ہے سوالات میں ان سب چیزوں کا جو ہے ذکر کرتے رہے, تو کل ملا کے یہ ہے کہ آپ دونوں نے بھی جو ہے جو ہندوستان جو ہے ترقی کی طرف جو ہے گامزن ہے اس کو آپ نے جو ہے مانا ہے, اور جو ہمارے قمر صاحب ہیں انہوں نے بھی جو ہے یہ اتر پردیش کا انہوں نے ذکر کیا ہو یا اور باقی چیزوں کا ذکر کیا ہو, اور تو یہ بالکل سچ بات انہوں نے بولی ہے. اور جو ہمارے آپ قومی صدر نڈا صاحب کی جو بات کر رہے ہیں, جنہوں نے لگاتار جو ہے اپنے جو 11 سال کی جو ہے ہماری کامیابیوں کے لیے کل ایک جو ہے پارٹی آفس میں ایک پریس کانفرنس کی تھی, تو انہوں نے سلسلے وار جو ہے لگاتار 11 سال کی جو ہے
جی 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 عرفان صاحب میں پھر حاضر ہوں گا, کافی دیر سے منتظر ہیں کانگریس کے رہنما ترجمان جناب عدنان اشرف صاحب, ان کے بھی جو ہے ان کی بھی تاثرات اور ان کے بھی خیالات لے لیتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. عدنان اشرف صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دیکھیے, ابھی عرفان احمد صاحب تھے بھارتی جنتا پارٹی کے, ظاہر ہے کہ وہ اپنی حکومت کی کامیابیوں کا ذکر کر رہے تھے, اور کل جے پی نڈا صاحب نے تو پوری تفصیل اور رپورٹ کارڈ بھی پیش کیا. لیکن کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے صاحب نے اپنے بیان میں, اسی طریقے سے راہل گاندھی صاحب نے اپنے بیان میں, یا اور جو اپوزیشن لیڈر ہے سنجے راؤت, انہوں نے بھی کہا کہ وقت کا ضیاع رہا پچھلے 11 برسوں میں, اور خاص طور پر یہ جو پچھلا ایک سال گزرا یہ تو پوری طرح سے اس نے ملک کو کمزور اور لاچار بنا دیا ہے. تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وقت ضائع کیا گیا پچھلے 11 برسوں میں, کانگریس جو یہ دعویٰ کر رہی ہے؟
سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تانا شاہی والی حکومت جس ملک میں چل رہی ہے اس کے 11 سال پورے ہونے پہ اس کاریہ کا آیوجن کیا اور ایک پروگرام منعقد کیا اور ہمیں بلایا اس میں تاکہ ہم بھی اپنی بات رکھ سکیں. میں سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت بنی ہے عام انسان کا جینا دوبھر ہو گیا ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی نے جس طرح سے سرکاری ایجنسیز کا استعمال کر کے, جس طرح سے پارلیمنٹ نے من مانے طریقے سے بل پاس کرا کے سماج کے جو سماجک سوہارد کو جو توڑنے کی کوشش کری ہے, اور خاص طور سے مسلمانوں کو جو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے, وہ بہت لوگوں کو نراش کرتی ہے. اور پتہ نہیں کہ ہمارے قابل دوست بی جے پی کے نیتا عرفان صاحب بیٹھے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ان کی ایسی مجبوری ہے, کس طرح کے ضمیر کے انسان ہیں جو اس طرح کی پارٹی میں آج تک بنے ہوئے ہیں کہ جو بالکل ایک مسلمانوں کو نرسنہار کر رہی ہے. آپ دیکھیں منی پور میں کس طرح سے جنتا کرا رہی ہے ایک زمانے سے, پردھان منتری کبھی اس پر نہیں بولے. پہلگام میں کس طرح سے آج تک کسی کو یہی نہیں پتا کہ پہلگام میں کیا ہوا, یہ جاننا چاہتا کہ ایگزیکٹلی پہلگام میں کیا ہوا تھا. آج کے ہمارے جو دیش کے بے گناہ لوگ جو گھومنے گئے تھے, ہمارے ہندو بھائی جو گھومنے گئے تھے, وہ بےچارے 27 لوگ بے گناہ مارے گئے, और जिन आतंकवादियों ने उन्हें मारा आज तक यही नहीं पता वो कहाँ चले गए, तो इस बारे में देश जानना चाहता है। वक्त बिल की अगर आप बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी को और इरफान अहमद साहब को, तो आगे बढ़कर इरफान साहब को खुद बिल के मामले गलत बिल लेकर आई है और मनमाने तरीके से इस बिल को पास कराया है उन्होंने, अपनी तानाशाही हुकूमत से पास कराया है। जिस तरह से पूरे देश में मुस्लिम तंजीम, मुस्लिम लीडरान, जितनी भी हर सोशल मीडिया है, चाहे मीडिया हर प्लेटफॉर्म से, उन्होंने कहा कि वक्फ बिल जो है वक्फ की संपत्ति, हमारी अपनी संपत्ति है, सरकार उसकी मालिक नहीं हो सकती, जबरदस्ती एक बिल पास करा के मुसलमानों के लिए।
इरफान अहमद साहब, आपने जाहिर है कि अदनान अशरफ साहब की बात सुनी, कांग्रेस के रहनुमा है, बिल पास करा लेना मनमानी तरीके से उनका कहना है ये कोई कामयाबी नहीं है और एक अमराना रवैया करार दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, मैं सबसे पहले तो दो तीन बात उन्होंने बोली है तो उनका जो है वो तरदीद करता हूँ, मैं उसका खंडन करता हूँ। ये देश जो है ये डेमोक्रेटिक हमारा देश है, यहाँ पर सब आदमी को अपनी बात रखने का राइट है। ये बहुत ही ऐसा आपको जो है पूरी दुनिया में कोई मुल्क जो है मिलेगा नहीं जहाँ पार्लियामेंट्री फोरम पर आपको हर जगह आपको मीडिया में जाकर अपनी बात रखने का मौका मिलता है। और जो अभी पहलगाम की बात कर रहे थे तो अभी जो है इन्हीं के जो कई लीडरान हैं अभी वो गैर मुल्कों में जो है जाकर जो है वो हमारे जो है मुल्क की तर्जुमानी के लिए उनको भेजा गया था, तो ये उसके बारे में जो है शशि थरूर साहब से पूछ सकते हैं, सलमान खुर्शीद साहब से पूछ सकते हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब से पूछ सकते हैं। तो ये तो खाली जो है झूठ परोसने का जो है काम करती है अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिसने पिछले 65 साल में जो है मुसलमानों के साथ क्या उन्होंने किया, कितने उनके उस पीरियड में दंगे हुए, कितने फसादात हुए और कहीं भी कोई तरक्की नहीं हुई। तो मैं तो उनकी बात को जो है जितना उन्होंने बोला था उसका जवाब दे दिया, लेकिन मैं फिर दोबारा अपनी बात पर आता हूँ कि जिस तरीके से जो है कौमी सदर साहब नड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें उन्होंने जो है पूरे 11 साल की अपनी जितनी भी चीज थी उसको मद्देनजर रखते हुए पूरे हिंदुस्तान के जो है 145 करोड़ आवाम को बताया उन्होंने, और लगातार जो है इस देश के कोने कोने में, मुल्क के कोने कोने में जाकर जो है हमारे हिंदुस्तान के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी साहब वो भी जाकर जो है इसके बारे में जो बताते रहते हैं। अभी लेटेस्ट जो उनकी चिनाब का जो एक बहुत बड़ा जो है आर्सविक्स का जो एक ब्रिज बना है जो लगातार जिस पर 22-23 साल काम हुआ, और आज हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि कन्याकुमारी से जो है श्रीनगर जो है काश्मीर का जो रास्ता है वो डायरेक्ट हो गया है और वहाँ पर जो है ट्रेन लगातार जो है वो चलनी शुरू हो गई है। तो अगर जो है ये तो वहाँ पर अगर आपको मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो वहाँ तो हमारी लगातार जो है टोटल मुस्लिम ही आबादी है, तो ये जो इल्ज़ाम लगाने वाली पार्टीज हैं तो अगर हम उनकी तरक्की नहीं चाहते तो वहाँ पर इतना बड़ा जो है क्या हम पुल बनाते जिससे वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा होने वाला है वो टूरिज़्म सेक्टर को फ़ायदा होने वाला है और हमारे कश्मीरी आवाम को फ़ायदा होने वाला है। तो और जो अभी हमारे जो है वो उत्तर प्रदेश के हाईवेज की बात कर रहे थे, मैं तो पूरे देश के हाईवे की बात कर रहा हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आपको कच्छ से लेकर कोहिमा तक, आप कहीं पर भी जाइए तो आपको बेहतरीन जो रोड है जो बाकी ममालिक में होते हैं, अमेरिका में जैसे होते हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक में होते हैं, ऐसे बड़े बड़े हाईवेज जो है इन्हीं 11 साल में जो है वो बने हैं। आप कहीं भी जाइएगा, गाँव में जाइएगा, वहाँ पर आपको बेहतरीन सड़क मिलेगी, वहाँ पर हर घर में जो है एक नल का कनेक्शन मिलेगा, हर गाँव में जो है आपको हर घर में जो है बिजली का कनेक्शन मिलेगा। तो तरक्की की तरफ गामजन है और लगातार जो है 11 साल में इतनी तरक्कियाती हमने काम किए हैं कि मैं अगर आपके चैनल पर अगर बताने के लिए पूरी फहरिस्त अगर शुरू करूं तो 2-3 घंटे का टाइम तो मुझे ही चाहिए होगा। तो मैं तो ये मोटी मोटी आपको बात बताना चाहता था, तो जिसमें आप खाली 3 पॉइंट की ही बात कर रहे थे, आप वो 3 तलाक की आप बात कर रहे थे, आप जो है वक्त की बात कर रहे थे।
जी मैं फिर आज रहूंगा। अदनान अशरफ साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं आप तक पहुंच रही मेरी आवाज?
अदनान अशरफ साहब, मैं चाहता हूं जिन हाईवेज का जिक्र कर रहे थे, इनके पार्टी के लोग, इनके अध्यक्ष जो है वो हाईवेज पे खड़े लोग महिलाओं के साथ रंगरलियां मनाते हैं, उनके साथ किस आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? नहीं बताएंगे
अदनान अशरफ साहब? इरफान अहमद साहब ने कांग्रेस दौरे हुकूमत की जो कारकर्दगी गिनाते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ये दावा करती है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है बीजेपी की हुकूमत में, तो 65 साल में सबसे ज्यादा फसादात कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हुए, ये इरफान अहमद साहब का कहना है?
ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस के हुकूमत में स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, IIT बने, एम्स बने, IIM बने, सड़कें बनी, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, इंदिरा आवास योजना, ये बताएं फसादात तो इनकी पार्टी कराती है। آپ دیکھیں مسلمانوں کی کس طرح سے موب لنچنگ ان کی سرکاروں میں کی جاتی ہے. انہیں شرم آنی چاہیے اگر ان کے اندر اصلی انسانیت ہے اور یہ اسلام کو ماننے والے اصلی مسلمان ہیں. آج ہی بی جے پی سے استعفا دے دینا چاہیے. کس طرح سے بے گناہ مسلمانوں کی موب لنچنگ کی جاتی ہے, ان کا نام پوچھ پوچھ کر مارا جاتا ہے, کس طرح سے بزرگوں کو ٹرین میں مارا جاتا ہے, کس طرح سے منی پور پچھلے دو سال سے چلتا رہا لیکن پردھان منتری خاموش ہے.
عرفان صاحب, آپ نے عدنان ارشد صاحب کی بات سنی. عرفان صاحب
نے سب سے پہلے تو جو ہے میں عثمان صاحب سے جو ہے کوئی مجھے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کون سے کیرٹ کا یا کون سے درجے کا مسلمان ہوں. مسلمان ہوں اتنا مجھے معلوم ہے, لیکن مجھے ان سے جو ہے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ سن 1999 اور 2002 کے بیچ میں اس ٹائم کے جو ہمارے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی جی تھے تو انہوں نے پوکھرن میں جا کر جو ہے اس کا فائنلی جو ہے جو ایک پرمانو اپنے آپ کو ثابت کرنے کا جو اس کا وسفوٹ تھا وہ کیا تھا. اس کے بعد میں جو ہے ہندوستان جو ہے وہ پرمانو جو ہے طاقت بنی تھی, تو ان کو اتنی نالج نہیں اتنی چیز کی, تو اس لیے زیادہ ان کے اس پہ میں بحث نہیں کرنا چاہتا. کیونکہ آج جو ہے ہمارا دیش جو ترقی کے اوپر گامزن ہے اور چوتھی اکانومی جو ہے وہ دنیا کی بن چکا ہے, اور لگاتار جو ہے ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جی وہ 18 گھنٹے کام کر کے اس دیش کی خدمت کر رہے ہیں, اس دیش کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں, اور 145 کروڑ جو ہماری عوام ہے وہ ان سے خوش ہے. آپ کہیں بھی جا کر دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ جو ترقیاتی کام جو ہے وہ لگاتار ہو رہے ہیں. ان کے دور حکومت میں 3 کلومیٹر جو ہے وہ روڈ بنتے تھے, آج جو ہے 30 کلومیٹر روڈ بنتے ہیں. تو آپ کہیں بھی چلے جائیے, آپ زمین سے لے کر آسمان تک, ان کے زمانے میں 70 ایئرپورٹ ہوتے تھے, آج 152 ایئرپورٹ جو ہے.
ایک نظریہ قمر صاحب کا بھی لے لوں, آپ دونوں کی گفتگو کے نتیجے میں, آپ نے دونوں کی گفتگو سنی. عرفان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے 70 ایئرپورٹ تھے, اب 152 ہو گئے, پہلے کوئلے کا انجن تھا, اب جو ہے ڈیزل کا ہو گیا, پہلے چھوٹی لائن تھی اب بڑی لائن ہوگی, وغیرہ وغیرہ جو ترقیاتی امور. تو ظاہر ہے کہ آپ کتنا متفق ہیں؟
ہم پوری طرح سے متفق ہیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ہم تو ہندوستان میں آتے جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں, یقیناً ایئرپورٹس کی جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہوئی ہے, فلائٹس اور نئے نئے ایئرپورٹس بن رہے ہیں, یہ تو حقیقت ہے. جیسا کہ میں نے روڈ ویز کی صورتحال کے بارے میں بتایا, البتہ میں نے یو پی کا نام اس لیے لیا کیونکہ میں یو پی سے میرا تعلق ہے اور وہاں میں بچپن سے ہی دیکھتا آیا ہوں سب, تو اس لیے مجھے وہاں فرق زیادہ ہی نظر آیا. لیکن یقیناً یہ تو ظاہر سی بات ہے پورے ہندوستان میں سڑکوں کی صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے, اور ایئرپورٹس کی جہاں تک بات ہے اس کی بھی صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے, کیونکہ تقریباً 30-35 سال سے جسے کہیں کہ ہم ایئرپورٹس کو دیکھ رہے ہیں, سفر کرتے ہیں, تو وہ جو تبدیلی ہے وہ دھیرے دھیرے نظر آئی ہے اور یقیناً اب زیادہ بہت اچھی صورتحال ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں بی جے پی کی حکومت نے, یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا اگر یہ کہے کہ صاحب ترقی نہیں ہوئی ہے اور یہ ہوئی ہے, تو وہ اس میں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ پوری طرح سے صحیح ہوگا. یقیناً جو جس رفتار سے ہندوستان ترقی کر رہا تھا اس پر آپ بحث کر سکتے ہیں کہ صاحب وہ رفتار جو ہے ابھی وہی ہونی چاہیے تھی یا اس سے اور تیز رفتار ہو سکتی تھی, یا پہلے کم تھی اب زیادہ ہوئی, یا اب کم ہے پہلے زیادہ تھی, آپ اس پر بحث کر سکتے ہیں. لیکن اس پر یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ان 11 برسوں میں ترقی نہیں ہوئی ہے. اگر ایسا کوئی کہتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ صحیح بات نہیں ہے. یقیناً مختلف شعبوں میں ترقی ہوئی ہے.
ہمارا خاتمہ چاہتا ہے ہمارے مہمانوں کی گفتگو, ملاحظہ فرمائی, نتیجہ آپ پر چھوڑتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. مہمانوں کے بھی ہم شکر گزار ہیں, بہت شکریہ آپ کا.